الله جل وعلا. وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحيه وعلى آله المجتبى وأصحابه الأقوياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء. ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وأنا بشارة أخي عيسى. مولاي صل وسلم دائما أبدا على من تزينت به الرسل میرے عزیز و محترم بھائیوں بزرگوں سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی اور انسان کی ہدایت کے لیے پوری کی پوری کائنات اور تمام کی تمام خلائق کو انسان کی خدمت اور انسان کی بھلائی، انسان کی صلاح و فلاح، ان چیزوں میں تمام خلائق کو مصروف عمل کر دیا. اور انسان، علماء کہتے ہیں کہ اثر جو اس کا گھر ہے اور اس کی جگہ ہے وہ جنت ہے، اور دنیا کے اندر بھیجنا اور دنیا میں وقت گزارنا، دنیا کے کھٹے اور میٹھے، کڑوے اور ٹھنڈے، گرم اوقات کو گزارنا، یہ حقیقت میں انسان کی ایک بہت بڑی ٹریننگ ہے، ایک آزمائش. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، سو بار جب عقیق کٹا تب لگی ہوا. جتنی بڑی آزمائش سے انسان گزرتا ہے, جتنے بڑے امتحانات سے انسان گزرتا ہے, اللہ کا یہ نظام ہے کہ اس انسان کو اتنے ہی زیادہ درجات, اتنے ہی زیادہ انعامات اور اتنے ہی زیادہ فضائل نصیب ہوتے ہیں. ہم اور آپ اپنے انسانی نظام پہ اگر غور کریں تو جو انسان کسی بھی شعبے میں وقت دیتا ہے, تعلیم حاصل کرتا ہے, سیکھنے کی کوشش کرتا ہے, آخرکار ایسا مرحلہ آتا ہے کہ اس مرحلے میں اس کی کڑی آزمائش ہوتی ہے, اس کا سخت امتحان ہوتا ہے, اس کو پرکھا جاتا ہے. اور وہ جو امتحان اور وہ جو پرکھنا ہوتا ہے وہی کامیابی کے دار و مدار کے اوپر اس کا مقصد موجود ہوتا ہے. ہمارے بہت پیارے دوست ہیں اور ماشاءاللہ وہ کنسلٹنٹ بن گئے ہیں, ڈاکٹر بن گئے ہیں. کچھ دنوں پہلے میں نے ان کو دیکھا, ان کی حالت بڑی عجیب تھی, چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار نظر آتے تھے, بال بڑے ہوئے رہے تھے, لگ رہا تھا کئی دنوں سے سوئے بھی نہیں ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب خیریت ہے, آپ نے اپنے حالات ایسے بنا لیے؟ فرمانے لگے کہ میرا آخری امتحان ہونے والا ہے اور وہ امتحان بھی غالباً زبانی ہوتا ہے, وائوا جسے کہا جاتا ہے, اس کی تیاری ہو رہی ہے اور اس کی تیاری کے معاملات میں میں چار پانچ دن سے سویا نہیں ہوں اور فکر بھی ہے, ٹینشن بھی ہے, غم بھی ہے. اگر خدا نہ خواستہ میں فیل ہو گیا تو اس کی بات کیا کروں گا, بے عزتی برداشت کیسے کروں گا. الحمدللہ ان کا امتحان بہت اچھا رہا, ان کو کچھ اعمال اور کچھ طریقے جو ہمارے اسلاف اور بزرگوں کے آزمائے ہوئے ہیں وہ بتائے, لیکن ان کو دیکھ کے تھوڑی دیر کے لیے میرے ذہن میں یہ بات ضرور آئی کہ یہ دنیا کا امتحان ہے, میڈیکل کا امتحان ہے, ڈاکٹر کا امتحان ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے پیارے بھائی اتنے زیادہ پریشان ہیں اور غمگین ہیں. تو آخرت کے امتحان کا عالم اور سختی کیا ہوگی, اس کے لمحات کتنے زیادہ سخت ہوں گے. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. اس دن انسان اپنے بھائی کو نہیں پہچانے گا, اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا, اور بس اپنی نجات اور اپنی کامیابی کی فکر ہر آدمی کو ہو. تو میرے محترم بھائیوں, یہ اللہ کا نظام ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ صرف انسان کو دنیا میں بھیجا نہیں گیا ہے, بلکہ انسان کو دنیا میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے جو تمام ضروری انتظامات ہیں وہ انتظامات بھی اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اور آپ کی مطالبے کے بغیر ہی فرما دی ہے. پانی کی کوئی روک تو قدرت کی طرف سے نہیں ہے, انسان بڑا جیو ہے. ان الانسان خلق ہلوا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انسان بڑی کچی طبیعت کا مالک ہے، اور جب اس کو کوئی خوشی آتی ہے تو اعتراض آتا ہے، اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں ہوتی، اس کی مستی کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور جب اس کو کوئی غم لاحق ہو جاتا ہے تو اچھل پڑتا ہے، شور مچاتا ہے، واویلہ کرتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ للمصلین، مگر وہ جو اللہ وحدہ لا شریک پر توکل رکھتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے حضور عبادت کرتے ہیں، اللہ سے مدد و نصرت مانگتے ہیں، ان کی طبیعتوں میں، ان کے مزاجوں میں اللہ تعالیٰ حلم اور حکمت پیدا کر دے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہدایت اور رہنمائی ہے، یہ جو ہمارا دین ہے، یہ جو ہمارے احکام اور مسائل ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے؟ تقریباً بچپن سے لے کے 20-25 سال تک تو یہ بات ہی انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر مجھ سے جو یہ مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، خیر خیرات کرنا ہے، حسنات اور نیکیاں کرنی ہیں، برائیوں سے بچنا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ اور جب بات سمجھ میں آنے لگتی ہے تو عمر گزر چکی ہوتی۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھتے تھے، عمر دراز مان کے لائے تھے چار دن، عمر دراز مان کے لائے تھے چار دن، تو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں۔ تو اس لیے اپنے دین اور اپنے اسلام کے ساتھ مکمل تعارف ہونا اور اسلام کو اس طرح جاننا کہ جیسے ایک مسلمان کا ایمانی تقاضا ہے، یہ ضروری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، انما بعثت معلما، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک معلم بنا کے بھیجا ہے، استاد بنا کے بھیجا ہے، ٹیچر بنا کے بھیجا ہے، اور وہ جو سکھاتے تھے، جو انسان، وہ اعمال، وہ باتیں، وہ طریقے، وہ اخلاقیات، وہ معاشرت سیکھ لیتے تھے، تو دیکھتے ہی دیکھتے اس انسان میں ایک انقلابی تبدیلی آ گئی۔ اور جو لوگوں کے مالوں کے حاصل کرنے میں تلے ہوئے ہوتے تھے، لوگوں کی عزتیں اور آبروئیں لوٹنے میں مصروف ہوتے تھے، جنگ و جدال میں لگے رہتے تھے، جہالت کی ہر قسم کی خرابی جس معاشرے کے اندر موجود ہو، اس معاشرے میں ایک شریف آدمی پیدا کرنا مشکل کام ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی حقانیت، اس کا معجزہ دیکھیے کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 125,000 کے قریب صحابہ کرام آپ نے تیار کیے، اور پھر آپ نے پوری دنیا کو چیلنج کیا، اجازت دی، اصحابی کا نجوم بیئے مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ یہ میرے ستارے ہیں، یہ ہدایت کے مینارے ہیں، یہ علم اور حکمت کے روشن چراغ ہیں، ان میں سے تم جس کو پالو گے، جس کے پیچھے چل پڑو گے، اہتدی تم، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ یہ بات تمام مذاہب میں متفق ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا انسان زمین پہ بھیجا، اور حضرت آدم اکیلے تھے، اور اکیلے حضرت پریشان رہتے تھے، حضرت زار و قطار روتے تھے، تاریخ میں آتا ہے فرشتے حیران ہوتے تھے، کہ حضرت جی آپ کیوں ناراض ہیں، آپ کیوں غمگین ہیں، آپ روتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ اکیلا پن تھا، وحشت تھی. اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ایک خاتون حضرت حوا پیدا ہو گئی، اور ان کی پیدائش کے بعد حضرت آدم کو جو وہ غم تھا، وہ جو اکیلا پن کا احساس ہوتا تھا، وہ ختم ہو گیا. آپ غور کیجئے، انسان یہ انس سے ہے، اور انس کہتے ہیں چاہنے کو، انس کہتے ہیں محبت کو. اس لیے انسان ہے ہی وہ کہ جس کے اندر انس کا مادہ بکمال پایا جاتا ہے، اور وہ انسان کے جو انس کے مادے سے عاری ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے، لالچ کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، ناانصافی کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، حقیقت یہ ہے کہ اس کو انسان کہنا انسان کی توہین ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے انسانوں کی قرآن کریم میں خبر لیے اور فرمایا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں سے گئے گزرے. حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے بعد ان کو مسجود المدہ کرنا ہے بالفرض، تو کیا ہم سجدے کے بارے میں کوئی اپنی طرف سے اپنی مرضی یا اپنی خواہش پیش کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں ہوتا، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، جو اللہ کی منشا و مرضی ہوتی ہے وہ ہوتی. وهم یسألون، اور ان سے سوال کیا جاتا ہے. ابھی یہ ایک یا دو جمعے پہلے کی بات ہے کہ ہم نے جمعے کے خطاب میں مسلمانوں سے یہ بات کہی کہ دین کے معاملات میں ہر چیز کو اپنی عقل سے پرکھنا چھوڑ دیجئے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بات آپ کی عقل میں جو آتی ہو وہ صحیح ہو، اور آپ کی عقل میں جو بات نہ آتی ہو وہ غلط ہو، یہ بات درست نہیں. اور جمعے کے خطاب کے بعد میرے پاس یہاں ایک نوجوان آئے، انہوں نے مجھ سے بات کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ امام صاحب یہ بتائیے کہ اگر ہم ہر چیز میں عقل کا استعمال چھوڑ دیں تو ہم میں اور گدھے میں فرق کیا ہے؟ یہ سوال تھا. تو میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ابھی نہیں تو بعد میں سمجھ جائیں گے. جوانی میں انسان کو بڑا جوش ہوتا ہے، بڑا ولولہ ہوتا ہے. فارسی میں کہتے ہیں کہ نوجوان دیوار پہ پاؤں رکھتا ہے تو ڈرتا ہے کہ کہیں میرے پاؤں رکھنے سے دیوار گر نہ جائے، لیکن جب آہستہ آہستہ اس کے اندر جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ آہستہ آہستہ اس کے اندر عقل آتی ہے، حکمت آتی ہے، برفباری آ جاتی ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان خود کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا اور میرے پاس جو علم ہے وہ ناقص ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات ہوئے تھے، اور وہ سوالات بڑے مشکل سوالات تھے. مثلا ایک سوال حضرت سے یہ ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام شام کے رہنے والے ہیں، تو حضرت یوسف مصر کیسے پہنچے؟ یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ یوسف نازل فرمائی، نحن نقص علیک احسن القصص، اے پیغمبر اب ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتے ہیں کہ کائنات میں ایسا واقعہ کسی اور نے سنا نہیں ہے. حضرت سے سوال ہوا تھا کہ ذوالقرنین کون تھے، ان کی حقیقت کیا تھی، ان کی تاریخ کیا تھی. اللہ تعالیٰ نے جواب وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذُوالْقَرْنَيْنِ، ہم آپ کو بتاتے ہیں ذوالقرنین کون تھے. حضرت سے سوال ہوا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، وہ کہاں تھے، کون تھے، ان کے درمیان میں پیش آنے والے واقعہ کیا تھا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ، قرآن کریم نے جواب دیا، حقانیت کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، اور جو سوال آتا ہے قرآن کریم اس کا ایسے ڈنکی کی چوٹ پہ جواب دیتا ہے کہ اس جواب کے اندر کوئی لگی لپٹی نہیں ہوتی ہے، اور وہ انسان نہیں بلکہ عالم کے سامنے وہ کھلی کتاب کی طرح بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک ذرہ برابر شک شبے کی گنجائش موجود نہیں ہوتی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر شک کرنے والا وہ گمراہ ہے، وہ غلط ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ حضرت روح کیا چیز ہے، روح کی حقیقت انسان ایک طویل عرصے سے سمجھنا چاہتا ہے. آج بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، آج بھی سائنسدان اور میڈیکل سائنس والے دن رات لگے ہوئے کہ آخرکار یہ کون سا عنصر ہے، یہ کون سی ماہیت ہے، کون سے اجزاء ہیں کہ انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں تو وہ زندہ ہوتا ہے، اور جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے ہر قسم کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل روح من امر ربی، آپ جواب دے دیجئے یہ ہمارا حکم ہے، اور ہم جب چاہتے ہیں حکم کر دیتے ہیں تو روح جسد میں آ جاتی ہے، لوتھڑے میں آ جاتی ہے، گوشت کا ٹکڑا انسان بن جاتا ہے، اس کے اندر صلاحیتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور جب ہمارا حکم آ جاتا ہے تو روح ختم ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے، اور پیارا انسان، محبوب انسان، قریبی رشتہ دار وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کو زمین کے اندر دفنانا ضروری ہو جاتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں دیا گیا ہے تمہیں علم مگر بہت تھوڑا دیا گیا. یہ جو دنیا کی ترقی ہے، یہ جو ہمارے اور آپ کے پاس وسائل ہیں، اسباب ہیں، چیزیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی کر لی. اور ایک شخص اس دن بات کر رہا تھا دنیا کی تاریخ پہ، تو اس نے کہا میں نے کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کے اندر میں نے 500 صفحات کی کتاب ہے، اور 500 صفحات میں جو 450 صفحات ہیں وہ پچھلے 200 سال پہ ہیں، اور اس کے علاوہ 50 صفحات جو ہیں وہ پورے انسانی تاریخ. مطلب آپ زیادتی دیکھیں، آپ فرق دیکھیں کہ ان کے نزدیک انسان نے پچھلے 200 سال میں جو اعمال کیے، جو ترقی کی ہے، جو ایولوشن کے عمل سے وہ آگے گزرا ہے، وہ اس کے نزدیک سب کچھ ہے، اور 200 سال سے پہلے اس کے نزدیک دنیا تھی نہیں. اگر تھی بھی تو برائے نام تھی، اور اگر تھی بھی تو اس میں کوئی خاص قابل ذکر چیزیں، ایجادات، وسائل، چیزیں موجود نہیں تھیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیسی پیاری کتاب دی ہے کہ اس کتاب میں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ سینکڑوں مثالیں موجود ہیں. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، مسلمانوں روئے زمین پہ تم گھومتے پھرتے ہو، چلتے ہو، اور دیکھتے نہیں ہو جو تم سے پہلے کے لوگ تھے ان کے انجام کیسے ہوئے. معموریہ کی بستی دیکھی ہے، صدوم کی بستی دیکھی ہے، مدائن صالح کو دیکھی ہے، اصحاب الاخدود کو دیکھی ہے، قوم لوط کو دیکھی ہے، قوم ہود والوں کو دیکھی ہے، بنی اسرائیل کی بقایا جات کو دیکھی ہے، یہ ساری کی ساری تاریخ انسانی ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، اور نہیں پہنچے یہ لوگ اس ترقی کو جو ترقی ہم نے ان کو دی. کس حصے تک؟ دسویں حصے تک. میں نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ قوم ایسی تھی کہ وہ علم حساب میں اور علم اعداد میں، میتھس میں اتنی زیادہ آگے چلی گئی تھی کہ ان کا ایک چھوٹا سا بچہ وہ حساب کتاب کر کے بتا دیتا تھا کہ اس وقت فرشتے کہاں ہیں، اس وقت جبرائیل امین کہاں ہے، میکائیل کہاں ہے، اسرافیل کہاں ہے. لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء و رسل کی تکذیب کی. فکذبوا رسلی، انہوں نے ہماری انبیاء کی تکذیب کی، عذاب آیا، ختم ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا. ابھی بھی آپ کے ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. اچھے گھرے آباد گھرانے ہوتے ہیں، دنیا کی تمام خوشیاں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں، ایک جھٹکا لگتا ہے زمین کو زلزلے کی صورت میں، کس پیمانے پہ تباہی پھیل جاتی ہے. انسانوں کی لاشوں کو لوگ دفنا دفنا کے تھک جاتے ہیں، ابھی تک کہتے ہیں کہ 60,000 لوگ شہید ہو چکے. جو انسان، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میری یہ چھوٹی انگلی پہلے کام چھوڑے گی یا بڑی انگلی، جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے پاؤں کا انگوٹھا پہلے کٹے گا یا میرے کان پہلے بہرے ہوں گے، وہ بولے کہ جی میری عقل تو پوری عقل ہے، میری عقل پہ تو دنیا قائم ہے، یہ سوچنے کی بات. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو علوم دیے ہیں، یہ علوم سارے کے سارے ہماری بذریعہ عقل حاصل نہیں ہوئے، بلکہ الحمدللہ دور تفسیر میں ہم نے دور تفسیر کے شرکا میں یہ بات تفسیر سے اس بات پہ کلام کیا ہے کہ علوم حاصل کرنے کے تین ذریعے ہیں. ایک ذریعہ حواس خمسہ، جسے آپ لوگ اور ہم لوگ سینسز کہتے ہیں، ہمارے اور آپ کے کان آواز سنتے ہیں، آنکھ روشنی دیکھتی ہے، زبان ذائقہ چکھتی ہے، ہاتھ سے چھوتے ہیں، نرم گرم سخت ٹھنڈے کا پتہ چلتا ہے، یہ حواس خمسہ ہے. ان حواس خمسہ سے جو علوم ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ علوم محدود ہیں. ایک جگہ آتی ہے کہ اس سے آگے ہمارے کان پر کام نہیں کرتے، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ آواز جو آ رہی ہے یا آواز ہے بھی یا نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کر دے کہ میرے کان اتنے تیز ہیں کہ پوری دنیا کے اندر پیدا ہونے والی ہر آواز میں سن سکتا ہوں، اس کو سب لوگ بیوقوف کہیں گے، سب لوگ اس کو کم عقل کہیں گے. اپنی آنکھوں کو دیکھیے، بہت زبردست ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے بے اشبہا نعمت ہے. جس غریب کے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی اس سے پوچھیے کہ ان آنکھوں کے نہ ہونے سے زندگی کے کتنی مشکلات آ جاتی ہیں، زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جاتا. لیکن ہماری آنکھیں لامحدود نہیں ہیں، ایک حد تک کام کرتی ہیں، 2-2.5 میل تک سائنس کہتی ہے انسان کو نظر آتا ہے، اس کے بعد اس سے آگے انسان کو پھر نظر نہیں آتا. اس لیے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میری آنکھیں پورے کرے زمین کے 24,000 کلومیٹر کے عرض کو دیکھتی ہے تو وہ کم کر دے بے وقوف. اپنی زبان کو دیکھیے کہ جب تک منہ کے اندر کوئی چیز آپ ڈالے نہیں تو آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ جس میں نمک زیادہ ہے چینی زیادہ ہے، اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہمیں دنیا کے علوم کا پتہ. زیادہ گرم ہوتی ہے منہ میں ڈال دیتے ہیں منہ جل جاتا ہے. یہ بھی کم عقلی ہے نا, یہ بھی ہماری آپ کی کم خبری ہے. پہلے سے پتا ہوتا تو ہرگز ایسا نہ کرتے. تو میرے محترم بھائی وہ خواص ہے خمسہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیے ہیں اور ان کی حفاظت ضروری ہے. اب آپ کو سمجھ آئے گا جو ہمارے دین میں نظروں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے, کانوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے, ہاتھوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے, پیروں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ علوم کے ذرائع دیے ہیں. ان علوم کے ذرائع کو ہم تحصیل علم میں خرچ کریں گے تو یہ صحیح جگہ پہ ہوگا. اگر ہم ان کو تحصیل علم پہ خرچ نہیں کریں گے تو پھر یہ گناہ کا سبب بنتے ہیں. اس کے بعد نمبر آتا ہے عقل کا, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اور حیوان میں فرق یہ رکھا ہے کہ حیوان کے اندر سوچنے کی, سمجھنے کی, غور کرنے کی, فکر کرنے کی, نتیجہ نکالنے کی, صغرا و کبرا و حد اوسط کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت جانور میں نہیں ہوتی. جانور کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہار کے موسم میں جب ہری گھاس نکلتی ہے تو وہ غریب اتنا کھاتا ہے, اتنا کھاتا ہے کہ کھا کھا کے اس کا پیٹ پھول جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ پانی پی لیتا ہے اور اس کے پیٹ میں گیسز جمع ہو جاتی ہے, وہ مر جاتا ہے. کس نے بولا تھا اتنا کھانے کو؟ کسی نے یہ کھوتا ہے؟ کیا ضرورت تھی اتنے کھانے کی؟ یہ عقل ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, یہ عقل حیوان کے پاس موجود نہیں ہے. حیوان کے پاس شعور ہے, عقل نہیں. ہاں, انسان سے اللہ تعالیٰ نے یہ احسان عظیم فرما دیا ہے کہ انسان کے پاس ایک ایسی صلاحیت موجود ہے کہ اس صلاحیت کو وہ اگر صحیح طریقے سے بروئے کار لے آئے تو اس کے پاس علوم حاصل ہونے کے ذرائع موجود ہو جاتے ہیں. علماء مثال دیتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک دیوار ہے یا ایک گھر ہے, اس دیوار اور گھر کو دیکھ کے آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ گھر ایک بندے نے بنایا ہے, ایک مزدور نے بنایا ہے. کیا اس مزدور کو آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. کیا اس مزدور نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے ابھی ابھی یہ دیوار کھڑی کی ہے؟ نہیں کی. ہاں, آپ کی عقل دیکھ کے یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ یہ دیوار جس طرح قائم کی گئی ہے یہ کسی انسان کا عمل ہے, اور انسان کے عمل کے بغیر یہ دیوار قائم نہیں ہو سکتی. اب تو ایسے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے, اور یہ جی بس وہ مدر نیچر, انگریزوں نے ایک تماشا نکالا ہے, ہر چیز کو مدر نیچر کے حوالے کرتے ہیں, کہتے ہیں جی مدر نیچر نے کیا ہے. آخر یہ مدر نیچر ہے کون, کدھر ہے؟ اس کو بلائیے ذرا اور بنا کے دکھائیں ہمیں. دنیا میں انسان بڑھ رہے ہیں, آبادی بڑھ رہی ہے, گلوبل وارمنگ سے سب سے زیادہ وہ خود ڈرے ہوئے ہیں, تو کدھر ہے وہ مدر نیچر جسے تم لوگ ہر وقت آوازیں دیتے ہو؟ بلاؤ ان کو اور ان سے کہو کہ جی اب ضرورت تبدیل ہو گئی ہے, آپ برائی مہربانی ہماری دنیا کو بدل دیجئے. نہیں, تخریب ہو سکتی ہے, فتنہ ہو سکتا ہے, فساد ہو سکتا ہے. حکیم الامت قائد امت اسلامیہ اور بہت بڑے اپنے زمانے کے فقیہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, انسان کی جتنی ترقی ہے وہ فساد کے لیے ہے, انسان کی جتنی ترقی ہے وہ تخریب کاری کے لیے ہے. ایک لمحے میں سینکڑوں انسانوں کو موت کی نیند سلانے کے بم ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن ایک لمحے میں ایک مردہ انسان کو زندہ کرنے کی صلاحیت ہمارے پاس موجود نہیں. ہے سیلون کا آنے رو کل رو ہمیں امر رب پہ. اس لیے عقل کو بھی لامحدود سمجھنا یہ بات غلط ہے. زندگی میں ہزاروں فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اور آپ وہ فیصلے کرتے ہیں لیکن کچھ دیر بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط تھا. مطلوبہ فائدے حاصل ہونے غلط تھے اور سینکڑوں کی تعداد میں کاروبار شروع کیے جاتے ہیں، کام شروع کیے جاتے ہیں، بزنس قائم کیے جاتے ہیں، کون چاہتا ہے کہ اس کا پیسہ ضائع ہو، کون چاہتا ہے کہ اس کو نقصان ہو؟ لیکن آپ جانتے ہیں کہ انسان کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے، حقیقت میں کچھ اور ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے سرمایے ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ دلیل ہے اس بات کی کہ عقل کا ناقص ہے، اور عقل کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے ایک دائرہ کار قائم کیا ہے، وہاں تک عقل کے فیصلے درست ہوتے ہیں۔ اس سے آگے اگر عقل کا استعمال حد سے زیادہ ہوگا تو خود بخود وہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جہاں پہ عقل عاجز آ جاتی ہے، جہاں پہ عقل فیصلہ کرنے میں تردد کا شکار ہو جاتی ہے اور نہیں کر سکتی، وہاں پہ پھر نمبر آتا ہے وحی کا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث تک 124,000 انبیاء مبعوث فرمائی ہیں۔ ان انبیاء کی باعث کا مقصد انسان کی رہنمائی تھا، ان انبیاء کی باعث کا مقصد جہاں انسان کی عقل کام نہ کرتی ہو وہاں اس کو سیدھا راستہ دکھانا ضروری تھا، اور ان انبیاء کی باعث سے انسان کی عقل کا مطمع نظر بہت بڑا ہو گیا ہے۔ ہم کیا جانتے تھے کہ جبرائیل کون ہے؟ ہم کیا جانتے تھے کہ آسمانوں میں کیا کیفیات ہیں؟ ہم کیا جانتے تھے کہ انبیاء کرام کون تھے؟ اللہ تعالیٰ قرآن نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، ہمارے محبوب، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا۔ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ قرآن کریم کیا چیز ہے، آپ کو ایمان کی کیفیات معلوم نہیں تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت فرماتے تھے، پورے عالم کے علماء کی آپس میں لڑائی ہے کہ آپ کس طرح عبادت کرتے تھے۔ کوئی کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے مطابق کرتے تھے، کوئی کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے مطابق کرتے تھے، کوئی کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے مطابق کرتے تھے، کوئی کہتا ہے نہیں، ان میں سے کسی کے مذہب پہ حضرت نہیں تھے، حضرت غور و فکر کرتے تھے۔ یہ دیکھیے ذرا، خود شارے ہیں، اسلام کے پیغمبر ہیں، اسلام آپ پہ نازل ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، اے پیغمبر، ہماری طرف سے وحی کے نزول سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا یہ چیزیں کیا ہیں۔ ہاں، جب یہ چیزیں شروع ہو گئیں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اب آپ جو لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف دے رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم یہ انسان کی ورثہ ہے، اور علم کے حاصل ہونے سے انسان عظیم الشان ہو جاتا ہے، علم کی وجہ سے انسان کی انسانیت کا معیار بلند ہو جاتا ہے، علم کی وجہ سے انسان اپنے خالق کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن علم حاصل کرنے کے لیے جو اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اور آپ کو اسباب دیے ہیں، ذرائع دیے ہیں، ان کو بروئے کار لانا بہت ضروری ہے۔ دنیا کے علوم وہ عارضی ہیں، دنیا کے علوم وہ حتمی نہیں ہے۔ آج سے 10 سال پہلے جو تحقیق تھی، اب وہ تحقیق ختم ہو چکی ہے۔ آج سے 2 سال پہلے جو ریسرچ تھی، اب وہ ریسرچ ختم ہو رہی ہے۔ ہاں، اصل جو علوم ہے وہ آسمانی علوم، اس لیے آسمانی علوم کا احترام کرنا اور آسمانی علوم کو اچھی طرح سمجھ لینا اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ انسان کی بھلائی اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہاں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو عقل دی ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ نے حواس خمسہ دیے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب ہم دنیا کے افلاطون بنے جائیں اور ہم کہیں کہ جی ہم سے زیادہ تو کوئی بات جانتا ہی نہیں۔ اپنی عقل کو وحی کے تقاضوں کے مطابق استعمال کریں گے تو یہ عقل آپ کو جنت
پہنچا گئی تھی. اور اگر اس عقل کو وحی کے تعلیمات کے خلاف استعمال کریں گے تو یہی عقل فرعون کو بھی تھی, یہی عقل ابو جہل کو بھی تھی, یہی عقل عقبہ و شیبہ کو بھی تھی. اس نے ہمارے ایک ساتھی نے بڑی عجیب بات کی, انہوں نے کائنات کا سب سے بڑا جو بیوقوف آدمی تھا وہ ڈارون تھا اور آئنسٹائن تھا, اس لیے کہ اس نے اتنی ساری چیزیں جان لی پہچان لی لیکن اس کو اللہ کی پہچان نہیں ہوئی, اس کو ایمان کی پہچان نہیں ہوئی, تو اس لیے ہمارے نزدیک وہ کوئی خاص عقل مند چیز نہیں تھی بلکہ وہ اتنا بیوقوف تھا کہ اس کو روشنی اور اس کو وقت کے گزرنے کی تحقیقات کا تو پتہ چلا لیکن اللہ کا تعارف اس کو نہیں ہوا, ایمان کا تعارف اس کو نہیں ہوا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یہ تفکروا, یہ لوگ فکر و غور کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے فکر و غور کریں گے, اور فکر و غور ہماری کوئی لامحدود نہیں ہے, کوئی بے سر و سامان نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس کے لیے خصوصی قواعد اور قوانین نازل کیے ہیں جسے قرآن کریم کہتے ہیں, جسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبویہ کہا جاتا ہے, جسے احادیث کہا جاتا ہے, جسے فقہ کہا جاتا ہے. ان کے مطابق اگر انسان اپنے تمام معاملات کو ڈھال لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جنت میں ضرور جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں بعد رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے, اور رمضان اسلام کا مہینہ ہے, نیکی کا مہینہ ہے, حسنات کا مہینہ ہے, اور اس مہینے میں ہونے والی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی زیادہ محبوب ہوتی ہے اور انسان کی مغفرت کا سبب بنتی. اس لیے رمضان المبارک کی تیاری بھی کیجئے اور ابھی سے ہی اس کے لیے تمام جو تقاضے ہیں اس کے وہ تقاضے اپنے حساب سے پورے کیجئے. اور دوسری گزارش یہ تھی کہ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی نمازیں, تراویح, قرآن کریم کی تلاوت, ذکر و اذکار, نوافل, صدقات, خیرات قبول و مقبول کرے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جامعہ عربیہ احسن العلوم اللہ کے فضل سے کراچی کے اندر نامور دینی مدارس میں سے ایک ہے, ایک اندازے کے مطابق 25,000 کے قریب علماء اللہ کے فضل سے اس جامعہ سے تیار ہو چکے ہیں. 1,00,000 کے قریب طلباء نے اس جامعہ سے دورہ تفسیر پڑھا ہے, 10,000 کے قریب بچیوں نے اس جامعہ سے اللہ کا دین سیکھا ہے, اور یہ تمام کے تمام کام خالصتاً مسلمانوں کی کوششوں سے, مدد سے, نصرت سے اور اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. اس لیے اس رمضان میں خاص طور پہ آپ حضرات جامعہ کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں اور جامعہ کے لیے تعاون کا انتظام بھی کیجئے, خصوصاً جو زکوٰۃ ہے, جو صدقات ہے, جو فطرانے ہیں وہ ہمارے ہاں آپ جمع کرائیں گے تو انشاءاللہ تعالی 1 مہینے کی محنت پہ 11 مہینے ہمارے خیر خیریت سے گزر جائیں تو یہ اللہ کا فضل ہے. اس لیے آپ خود بھی, اپنے احباب سے بھی, اپنے گھر والوں سے بھی, پہلے تو حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ بنفس نفیس خود موجود تھے, حضرت کی برکات اتنی بڑی برکات تھیں کہ ان قسم کی چیزوں سے ہم بے فکر ہو جاتے تھے, لیکن اب ہمارے کندھوں پہ کام ہے اور ذمہ داری ہے. آپ حضرات کو صورتحال بتانا ضروری ہے, دعا بھی فرمائیے اور جامعہ کو یاد بھی رکھیں, اور طریقے سے جہاں سے رسید بنتی ہو وہیں پہ جمع کرائیے, کسی اور کے پاس دینا ہوگا تو وہ ہمیں ملنا یقینی نہیں ہے. پوچھا ہے کہ جو پیسہ قرض کے طور پہ کسی کو دیا ہے اور مقروض واپسی کرنے سے قاصر ہے, کیا اس رقم کو زکوٰۃ میں شمار کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس پہ فتویٰ ہے, محققین علماء نے اجازت دی ہے, اگرچہ آپ کسی اور لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو منع کریں گے, لیکن وہ کم علمی ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ہے زکوٰۃ کے حساب میں ادا ہو سکتے ہیں. بعض لوگ جسے حرام میں حج کرتے ہیں وہ واپس لا کر اپنے پاس رکھتے ہیں کہ اس سے کفن بنایا جائے گا, کیا یہ عمل درست ہے؟ جی درست ہے. ہمارے خود میرے نانا مرحوم, وہ اپنے ساتھ ایک احرام ہمیشہ انہوں نے رکھا ہوا تھا اور حضرت نے نصیحت کی تھی کہ میرا کفن اس میں ہوگا اور اسی میں ان کی تکفین ہوئی ہے. تو یہ جائز ہے اور بزرگوں کا طریقہ ہے. ایک شخص نے بہت شوق سے گھر میں بکرا پالا تھا اور نیت یہ تھی کہ عید آئے گی تو قربانی کریں گے, لیکن وہ بکرا مر گیا. بکرا تو یہی کرتا ہے, اکثر مر جاتا ہے. کیا قربانی واجب ہے؟ بالکل واجب ہے. اور قربانی کے لیے اب آپ کو اس قسم کا بکرا ایک اور لینا پڑے گا یا اس سے اچھا لینا پڑے گا؟ اس سے کم نہیں ہونا چاہیے, اس سے ایک دو کلو اوپر ہو جائے تو ٹھیک ہے یا اس کے برابر ہو جائے تو ٹھیک ہے. اس سے کم ہوگا تو قربانی میں کمی رہ جائے گی, احتیاط ضروری ہے. ہاتھ پر تسبیح پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ صرف سیدھے ہاتھ سے. ملا علی قاری مرقات میں, اسی طرح مجمع بحار الانوار میں, ابو داؤد شریف میں, بڑی بڑی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعقد التسبیح بیمینہ, صرف سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھی جاتی تھی, الٹے ہاتھ سے تسبیح پڑھنا جائز نہیں ہے, خلاف سنت ہے. اور حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرماتے تھے کہ یہ جو دانے والی تسبیح ہوتی ہے, یہ تسبیح بھی آپ دیکھیں گے خاص طور پہ ہمارے بلوچستان کے ساتھی الٹے ہاتھ میں تسبیح ہے اور وہ گھما رہے ہیں. ارے بھائی یہ تسبیح سیدھے ہاتھ میں رکھو. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین, یہ جنتیوں والا طرف یہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہاتھ یہ ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں اصحاب الیمین پسندیدہ لوگ ہیں. کیا ضرورت ہے کہ وہ تسبیح کو الٹے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے؟ اس لیے خواپوروں پہ پڑھیں یا دانوں والی تسبیح پہ پڑھیں, سیدھے ہاتھ سے پڑھنا ضروری ہے. الٹے ہاتھ سے پڑھیں گے تو خلاف سنت. شمس الائمہ نے فرض کے بعد ذکر, جی ہاں, شمس الائمہ حلوانی نے فرض کی نماز کے بعد ذکر اور اورات کی اجازت دی ہے, لیکن لاباسا کہا ہے. اور فقہ کا یہ اصول ہے, کلمت لاباسا تستعمل لخلاف الاولا, جہاں پہ لاباسا آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اولا نہیں ہے, جائز ہے. تو آپ کی جو تسبیح نماز کے فوراً بعد ہوگی, آپ کا ذکر جو نماز کے فوراً بعد ہوگا, وہ سنت کے خلاف ہوگا. ایسے ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ ایسی تسبیح کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے لاباسا کی وجہ سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاید اجازت دی گئی ہے. اجازت ہے لیکن خلاف سنت, یہ بات اپنی جگہ اٹل ہے. اس لیے لاباسا سے دھوکہ کھا کے اس پہ عمل نہ کیجیے گا. جس امام کی داڑھی نہ ہو یا سنت سے کم ہو, ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا؟ دیکھیں, کبھی اتفاقی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سفر میں ہوتے ہیں, آپ کسی اور ملک میں ہوتے ہیں, وہاں آپ مسجد میں چلے جاتے ہیں اور مسجد میں امام وہ عجیب و غریب ہوتا ہے, نہ اس کی داڑھی ہوتی ہے. آج کل تو سنا ہے کہ پینٹ کوٹ میں بھی امام صاحب آ جاتے ہیں. تو اس لیے احتیاط ضروری ہے. اگر کبھی شاذ و نادر ایسے امام صاحب سے واسطہ پڑ گیا تو ٹھیک ہے, نماز پڑھ لیجئے, لیکن کراہت رہے گی. لیکن مستقل طور پہ ایسا امام بنانا کہ جو فاسق فاجر ہو, یا مستقل طور پہ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جو سنتوں کے خلاف کرتا ہو, علماء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے اور حضرت والد صاحب, ہمارے والد صاحب کا فتویٰ یہ تھا نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. کبھی کبھی شاذ و نادر پڑھ لی تو اس میں گنجائش ہے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ فرض نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا الہ آخری پڑھنا چاہیے. کیا بالکل یہ درست ہے؟ یہ تو مختصر وظیفہ ہے نا. فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام یا استغفر اللہ یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک, یہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ کوئی اور کام نہ کریں, سنت پڑھنا ضروری ہے. بچے کی پیدائش پر خاندان والے بچے کو پیسے ہدیہ دیتے ہیں, کیا ان پیسوں سے بچے کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. بچہ تو مالک نہیں ہے, ماں باپ مالک ہے. ماں باپ کو جو پیسہ ملا ہے وہ جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں, عقیقہ بھی کر سکتے ہیں, دعوت بھی کر سکتے ہیں. ایک خاتون نے روزہ رکھا ہے اور افطار سے کچھ دیر پہلے اس کو عذر پیش آ گیا تو کیا روزہ ختم ہو گیا؟ جی روزہ ختم ہو گیا. ایک سیکنڈ پہلے بھی اگر یہ عذر پیش آ گیا تو روزہ ختم, اور یہ روزہ شمار نہیں ہوگا بلکہ اس روزے کی قضا ضروری ہوگی. ایک امام ظہر کی نماز میں پہلے قاعدے میں بیٹھنا بھول گئے, کھڑے ہو گئے, بعد میں مقتدیوں کے کہنے پہ واپس قاعدے میں بیٹھ گئے اور سجدہ سہو بھی کیا, کیا نماز درست ہے؟ کنز وغیرہ میں تو ہے کہ نماز فاسد ہے, لیکن حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اور متحققین کا قول یہ ہے کہ ابن الحمام شارح ہدایہ نے فتح القدیر میں کہا ہے کہ اگر قاعدہ رہ گیا اور واپس لوٹ گیا, قاعدے میں بیٹھ گیا, بعد میں سجدہ صاف کر لیا تو نماز ہو جائے گی. ہمارا بھی یہی رائے ہے کہ بار بار نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, قاعدہ اگر آگے پیچھے ہو گیا ہے تو سجدہ صاف کر لیا جائے, نماز ہو جائے گی. حضرت چاش کی نماز کا ٹائم ہونے کے کتنے منٹ بعد پڑھنا چاہیے؟ 10 منٹ احتیاط ہے, کسی بھی نماز کا وقت داخل ہونے کے فوراً بعد شروع نہ کریں, 10 منٹ احتیاط کریں تو کافی ہے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. دعا کیجئے آنے والا رمضان المبارک اللہ تعالی ہمارے آپ کے سب کے لیے خیر و برکت کا پیش خیمہ بنائے, واقعتاً اس کو ہم سب کے لیے مبارک بنائے, اور اس میں ہونے والی عبادات تراویح اور اس میں ہونے والی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول و مقبول کرے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات نصیب کرے. بہت سارے لوگ بیمار ہیں, پریشان ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے غیب سے مدد و نصرت کرے. مجھے عاجز و فقیر کی صحت کے لیے, عافیت کے لیے, استقامت کے لیے, جامعہ عربیہ احسن العلوم کی دن دگنی رات چگنی ترقیات کے لیے دعائیں کیجئے. ہمارے ملک پاکستان کے لیے دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ یہاں کے امتحانات آزمائشیں ختم کر دے, مختصر کر دے, اور یہاں کے مسلمانوں کو امن سکون خوشحالی اور خوب خوب خوشیاں نصیب کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہمارے ڈاکٹر نازیہ صاحبہ جو حضرت والد صاحب کی تفسیر کی بھی شاگردہ ہیں, ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحبہ کی والدہ کی مغفرت فرمائے, اور ہمارے ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب کو بے صبر جمیل دے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ.